اب دیکھیے اس پانی میں بھی کافور ملا لیا گیا اور اسے اچھی طرح سے حل کر لیا گیا ہے. تو پہلا غسل بیری کے پانی کا اور دوسرا غسل دوسرے پانی کا. جی ملاحظہ کریں آپ کہ کافور کا پانی تقریباً اس قسم کا ہوتا ہے جو آپ کے سامنے بالٹی میں پڑا ہوا ہے, اور بیری کا پانی بھی ہم آپ کے سامنے ابھی رکھ رہے ہیں, تو آپ دیکھیں بیری کا پانی کس طرح کا ہوتا ہے. نہ بہت زیادہ بیری کے پتے ملے ہوں نہ بہت کم. اب یہ دیکھیے بیری کا پانی تقریباً اس قسم کا ہو جائے گا, اگرچہ اس میں بھی بیری کی مقدار ذرا سی زیادہ ہے. تقریباً یہ سادے پانی کی طرح ہوتا ہے, بس اس میں اتنا کم نہیں ہونا چاہیے کہ جسے بالکل سادہ پانی کہا جائے, اور اس قدر زیادہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جسے فقط بیری ہی کا پانی کہا جائے یا فقط کافور ہی کا پانی کہا جائے, سادہ پانی نہ کہا جا سکے. جسے ہم فقہ کی اصطلاح میں آب مضاف کہتے ہیں, آب مضاف نہیں بننا چاہیے, بلکہ بیری اور کافور ملنے کے بعد بھی یہ سادہ پانی یا خالص پانی رہنا چاہیے. اب غسل دینے کے متعلق بھی چند مستحبات ہیں. مستحب ہے کہ میت کو غسل دینے والی جگہ پر لا کر تختے یا چبوترے وغیرہ کی مانند کسی بلند جگہ پر رکھیں, اسے بالکل زمین پر نہ رکھیں, اس طرح کہ اس کے پاؤں روبا قبلہ ہوں. جس طرح سے آپ یہاں اس وقت دیکھ رہے ہیں, آپ یہ فرض کریں کہ اس وقت یہ میت غسل خانے میں پڑی ہے اور اس کو روبا قبلہ اس انداز سے لٹایا گیا ہے, اس کے پیر قبلے کی طرف ہیں اور سر اس کا دوسری سمت میں ہے. اگر فرض کیجئے کہ آپ میت کو بٹھا دیں تو اس کا چہرہ بھی روبا قبلہ ہو جائے گا. اس طرح سے میت کو لٹانا مستحب ہے. کپڑے اتارتے وقت ایک چیز کی اور اجازت ہے کہ آپ اگر وارث اجازت دیں تو ان کپڑوں کو پھاڑ دیں تاکہ میت سے کپڑے اتروانے میں آسانی ہو جائے, کپڑے نکالنے میں آسانی ہو جائے. یہ لازم نہیں ہے کہ کپڑے ضرور اتارے ہی جائیں, اگر ورثہ تمام کے تمام راضی ہیں تو ان کپڑوں کو آپ کاٹ سکتے ہیں پھاڑ سکتے ہیں تاکہ اتارنے میں آسانی ہو جائے, لیکن یہ چیز یاد رکھیے کہ ورثہ کی اجازت یہاں پر لازم ہوگی. کپڑوں کو پاؤں کی جانب سے اتاریں اور تنگ ہو تو وارثوں کی جانب سے اسے اجازت لے کر پھاڑ لیں, سر کی جانب سے ذرا سا اونچا رکھیں. کسی چیز کے سائے نیچے اسے غسل دیا جائے, یعنی زیر آسمان نہ ہو, کھلے آسمان کے نیچے نہ ہو میت. جیسے یہاں پر یہ کمرہ موجود ہے اور کمرے کے اندر یا کسی اور طرح کا سایہ ہو, سائے کے نیچے غسل دیا جائے. دو آدمی غسل دیں, ایک پانی ڈالے دوسرا میت کو ٹیڑھا کرے ذرا کہ ہاتھ ہلائے انگلیاں کرے, جیسے مثلا جی صابن سے پہلے میت کو پاک کر لیں گے. اگر میت کے جسم پر کسی قسم کی نجاست لگی ہوئی ہے تو اس نجاست کو نکال لیں گے. مکمل طور پر صابن سے پاک کر لیا, اب عام طریقے سے جس طرح سے غسل دیا جاتا ہے اس انداز سے پورے جسم کو اور سر کو صابن سے دھو لیا, پاک کر لیا. اب ہم فرض کیجئے کہ بیری کا غسل شروع کر رہے ہیں, اور بیری کے غسل میں ایک شخص پانی ڈالتا جائے گا اور دوسرا اسے نہلاتا جائے گا, یعنی پانی کو پھیلاتا جائے گا. جیسے فرض کیجئے کہ پہلے سر و گردن کا حصہ, غسل میں وہی ترتیب رہے گی جو عام افعال میں ہوتی ہے, یعنی جیسے غسل جنابت میں پہلے سر و گردن دھویا جاتا ہے. ایک شخص مثلا پانی ڈال رہا ہے سر و گردن والے حصے پر اور دوسرے, جیسے آپ مولانا کو دیکھ رہے ہیں یہاں پر, وہ سر و گردن کو نہلائیں گے دھلائیں گے اور پانی سر و گردن کے تمام حصوں تک پہنچائیں گے, کوئی حصہ خشک نہیں رہنا چاہیے. اب سر و گردن فرض کیجئے کہ یہ مکمل ہو چکا, اب میت کے سیدھے والے حصے پر سر و گردن کا حصہ دھونے کے لیے ضروری ہے کہ نیچے والے حصے پر تک بھی پانی پہنچایا جائے. اب میت کے سیدھے والے حصے پر پانی ڈالا جائے گا. یعنی میت کو ہم لمبائی میں دو حصوں میں تقسیم کریں گے. پہلے سیدھا حصہ دھوئیں گے, جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص پانی ڈال رہا ہے اور دوسرا دھو رہا ہے. اس انداز سے میت کے سیدھے حصے کو اس طرح سے دھوئیں گے کہ جب شرمگاہ کا مقام آئے تو کپڑے کے نیچے سے ہاتھ ڈال کر اس طرح سے دھویا جائے مکمل. اب دیکھیے, جیسے اوپر سے پانی ڈالا اور یہ اوپر سے نیچے تک سارا غسل سیدھے حصے کا ختم ہوا. یہاں پر یہ اوپر والا حصہ تھا. اب نیچے والے حصے میں بھی پانی ڈالنے کے لیے ایک شخص پانی ڈال کر میت کے جسم کو پکڑے گا اور دوسرا شخص جسم کے سارے حصے تک, نیچے والے سارے حصے تک پانی کو پہنچائے گا اور سیدھا حصہ اس طرح سے مکمل کرے گا. اب اس طرح سے یہ سیدھا حصہ مکمل ہو گیا. اب الٹا حصہ اسی طرح سے دھویا جائے گا. ایک شخص پانی ڈال رہا ہے اور دوسرا جسم کے سارے حصوں تک پانی پہنچا رہا ہے, اوپر والے حصے, نیچے والے حصے, اور وہ مقام کے جو شرمگاہ کا مقام ہوگا وہاں پر کپڑے کے نیچے سے ہاتھ ڈال کر اور کپڑے کے نیچے سے پانی ڈال کر غسل دیا جائے گا. اور یہ حصہ بھی اس طرح سے مکمل ہوگا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے انسان اپنے آپ کو بڑا قوی اور طاقتور سمجھتا ہے, لیکن یہ اس وقت اپنے ناک سے مکھی بھی نہیں ہٹا سکتے. اب یہ بیری کا غسل مکمل ہوا. اب بیری کے غسل کے بعد اسی طرح سے کافور کے پانی کا غسل دیا جائے گا. کافور کے مقدار کے متعلق پہلے بتایا جا چکا کہ کتنی ملائی جائے. اسے بھی اسی طرح سے پہلے سر و گردن والے حصے کو دھوئیں گے. سر و گردن کے حصے کے بعد یہ آپ دیکھیے, سر و گردن والے حصے پر پانی ڈالا اور سارے حصے میں پانی پھیلا دیا, تاکہ مکمل طور پر سر و گردن کے حصے میں بھی کافور کا پانی پھیل جائے اور کوئی حصہ ایسا باقی نہ رہ جائے جو دھونے سے رہ گیا ہو. تمام حصے تک پانی پہنچائیں گے. یہ ہر حصے تک پانی پہنچانا لازم ہے, کوئی حصہ باقی نہیں رہنا چاہیے. یہ سر و گردن کا حصہ ہو گیا. اب اس کے بعد سیدھا حصہ اسی انداز سے دھلوائیں گے جیسے پانی ڈالا انہوں نے. اب ہاتھ دھلوائیں, اوپر سے حصہ دھویا, پھر کپڑے کے نیچے سے وہ حصہ تمام کے تمام دھویا, اور کپڑے کے نیچے سے شرمگاہ کا حصہ دھونے کے بعد پیر تک مکمل وہ سارا حصہ آپ سیدھا اسی انداز سے دھوئیں گے جس طرح سے بیری کے پانی سے غسل دیا گیا تھا. اور پشت پر بھی مکمل تمام مقامات پر پانی پہنچایا جائے گا. شرمگاہ والے حصے میں پھر نیچے سے ہاتھ ڈال کر, نیچے سے پانی ڈال کر, یہ مد نظر رہے کہ شرمگاہ کھلنی نہیں چاہیے یہاں پر, اور شرمگاہ پر ہاتھ بھی نہ پڑے. اس طرح سے یہ سیدھا حصہ مکمل ہو چکا. اب الٹا حصہ اسی طرح سے دھویا جائے گا. الٹے حصے میں بھی اسی انداز سے ہم دھوئیں گے اور پانی ڈالیں گے جس طرح سے بیری کے پتوں کا غسل دیا گیا تھا. شرمگاہ کے وقت نیچے سے پانی ڈالنا, لیکن اس طرح سے کہ شرمگاہ کھلنے نہ پائے. اس کے بعد پھر نیچے پیروں تک پورا حصہ آپ مکمل کریں گے. اس طرح سے یہ اوپر والا حصہ مکمل ہو جائے گا. اس کے بعد نیچے والا حصہ اسی انداز سے نیچے والا حصہ اسی انداز سے دھوئیں گے کہ جو عام طریقے سے دھویا جاتا ہے. جب یہ دونوں غسل مکمل ہو گئے, ان دونوں غسلوں کے بعد پھر ایک خالص پانی یا صاف پانی یا سادہ پانی, جو کچھ چاہیں آپ کہہ لیں, ایسے پانی کا غسل دیا جائے گا. اور اسے بھی اسی انداز سے غسل دیا جائے گا جس طرح سے آپ نے بیری اور کافور کے پانی کا غسل دیکھا. اب دیکھیے, جیسے مثلا خالص پانی ہے, خالص پانی بھی اسی انداز سے ڈالا جائے گا جس طرح سے بیری کا پانی ڈالا جاتا ہے. اب یہ فرض کیجیے, خالص پانی چہرے اور گردن وغیرہ پر ڈالا گیا اور سارا چہرہ اور گردن اوپر سے نیچے سے مکمل طور پر دھویا گیا, اور یہ حصہ اب خالص پانی سے دھل گیا. اب اس کے بعد پھر سیدھا حصہ اسی انداز سے اوپر سے پانی ڈالا گیا, پھر شرمگاہ کے مقام پر اوپر سے نیچے سے جس طرح سے مولانا آپ کو بتا رہے ہیں, اس انداز سے شرمگاہ والا حصہ دھوئیں گے اور پھر نیچے مکمل پیر تک لے جائیں گے. اور اسی طرح سے پھر الٹا حصہ بھی اوپر سے اسی طرح سے دھوئیں گے اور نیچے سے, تاکہ جسم کے تمام حصے تک سادہ پانی بھی پہنچ جائے. اور شرمگاہ کے لیے پھر وہی طریقہ, کپڑے کے نیچے سے ہاتھ ڈال کر جسم کے ہر حصے تک پانی پہنچایا جائے گا اور پھر نیچے پیروں تک دھویا جائے گا. اس طرح سے یہ تین غسل مکمل کیے جائیں گے. یہ غسل کی کیفیت ہوتی ہے. اب جب آپ نے یہ تین افعال دیکھ لیے, غسل دینے کے بعد پھر کپڑے سے صاف کیا جاتا ہے اور سارے جسم کو پہنچا جاتا ہے, یہ غسل کے بعد آپ اس طرح سے چادر ڈھانپ دیں میت کے اوپر تاکہ دوسروں کی نظر پڑے اور کوئی ایسی وحشیانہ بات نہ ہو. غسل میں ایک چیز اور مد نظر رہے کہ جس طرح سے تمام عبادات میں قصد قربت اور نیت ضروری ہوتی ہے, اسی طرح سے غسل بھی ایک عبادت ہے. اس اعتبار سے غسل کی نیت کرنا قربتن للہ یہ بھی لازم ہوگا. جس طرح سے پہلے بیان ہو چکا کہ اجرت سے غسل نہیں دیا جا سکتا, اسی طرح سے دکھاوے کے لیے بھی غسل نہیں کیا جا سکتا, قربتن للہ ہونا چاہیے. اور احوت یہ ہے کہ تینوں غسل کے لیے علیحدہ علیحدہ نیت کر لی جائے. اب میت غسل جنابت کی طرح ہے, غسل ترتیبی اور غسل التماسی. ویسے تو یہ غسل ترتیبی ہی کے انداز سے انجام دیا جائے گا. احتیاط واجب یہ ہے کہ جب میت کو غسل ترتیبی دینا ہو, دینا ممکن ہو, تو غسل التماسی نہ دیا جائے. غسل التماسی کا مقصد یہ ہے کہ میت کو پانی میں ڈبو دیا جائے, یکلق پانی میں اس طرح سے ڈبو دیا جائے کہ میت کا سارا جسم پانی میں ڈوب جائے, یہ غسل التماسی ہوتا ہے. لیکن احتیاط واجب یہ ہے کہ اگر غسل ترتیبی دینا ممکن ہو, یعنی غسل ترتیبی سے مراد سر و گردن والا حصہ پہلے دھونا, پھر سیدھا حصہ دھونا, پھر الٹا حصہ دھونا, اگر اس انداز سے میت کو غسل دینا ممکن ہو تو احتیاط واجب یہ ہے کہ یہی طریقہ اختیار کیا جائے. اور آیت اللہ خوئی کے نزدیک غسل جنابت میں سر و گردن دھونے کے بعد پورا جسم ایک ساتھ دھو سکتے ہیں, سیدھا حصہ پہلے دھونا اور بایاں حصہ بعد میں دھونا یہ لازم نہیں ہے ان کے نزدیک, اگرچہ احتیاط مستحب ہے. لیکن غسل میت میں وہ بھی تین حصے کرتے ہیں, یعنی پہلا حصہ سر و گردن کا ہوگا, دوسرا حصہ سیدھے والا, اور تیسرا حصہ الٹے والا. سر و گردن دھونے کے بعد سیدھا حصہ پہلے مکمل دھوئیں گے, پھر الٹا حصہ مکمل دھوئیں گے. اگر بیری کے پتے ملے تو یقیناً یہی استعمال کرنا ہے, اسی طرح سے اگر کافور ملے تو یہی استعمال کرنا ہے. بیری اور کافور نہ اس قدر زیادہ ہو نہ کم ہو کہ جو مضاف پانی بن جائے, یا یہ نہ کہا جائے کہ یہ اس میں بیری اور کافور نہیں ملائے گئے ہیں. بیری اور کافور میں یہ چیز بھی مد نظر رکھنے والی ہے کہ ان میں سے کوئی ایک نہ مل سکے یا اس کا استعمال جائز نہ ہو. مثلا بیری کے پتے غصبی ہوں یا کافور غصبی ہو, اس صورت میں بیری اور کافور وغیرہ استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا. اس طرح سے اگر بیری اور کافور بالکل نہ ملے یا ملے تو غصبی ہوں جسے استعمال کرنا صحیح نہ ہو, تو اس صورت میں ان میں سے ہر اس چیز کے بجائے جس کا ملنا ممکن نہ ہو, بنا بر احتیاط میت کو خالص پانی سے غسل دیا جائے. جو چیز نہیں مل رہی, فرض کیجئے کہ بیری کے پتے نہیں مل رہے ہیں, تو بیری کے پتوں کا غسل نہیں دیا جائے گا بلکہ اس کے بجائے خالص پانی کا غسل دیں گے. اگر کافور نہیں مل رہا تو کافور کے عوض ایک خالص پانی یا صاف پانی کا غسل دیں گے. اس کے بعد تیمم بھی کرایا جائے گا, کیونکہ کافور نہیں استعمال کیا گیا یا بیری استعمال نہیں کی گی تو اس کے عوض ایک تیمم بھی کروایا جائے گا. اور پانی میسر نہ ہو یا اس کے استعمال میں کوئی امر مانے ہو تو ہر غسل کے بدلے میت کو تیمم کرائے. اب دیکھیے تیمم کا طریقہ بھی ہم آپ کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ میت کو تیمم کس طرح سے کرایا جا سکتا ہے. اور تیمم میں پھر تین تیمم ہوں گے, ایک بیری کے پتوں کے عوض تیمم ہوگا, ایک کافور والے غسل کے عوض تیمم ہوگا, اور ایک سادے پانی کے عوض تیمم ہوگا. اس طرح سے تین تیمم کرائے جائیں گے. اب یہ تیمم کے لیے وہی مٹی عام طور پر استعمال کی جاتی ہے جو وضو کے لیے پانی نہ ملنے پر یا کوئی رکاوٹ ہونے کی وجہ سے پانی نہ استعمال کرنے کی وجہ سے جو مٹی استعمال کی جاتی ہے وہی تیمم کے لیے استعمال کی جائے گی. اور تیمم کرنے سے پہلے جس طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مولانا صاحب نے اپنی انگوٹھی وغیرہ اتار دی, ہاتھوں میں کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے کہ جو مٹی کو ہاتھوں تک پہنچنے سے رکاوٹ بن جائے, تمام چیزیں اٹھا لی گئیں. اب دیکھیں تیمم کرنے کا طریقہ یہ ہوگا جس طرح سے عام غسل اور وضو کے بدلے تیمم کیا جاتا ہے. آپ نیت کریں گے تیمم کے بدلے, پہلے یہ فرض کیجئے کہ اس کے بیری کے پتوں کے بجائے تیمم کی نیت تھی. اب تیمم میں ہاتھ چہرے پر اس طرح سے پھیریں گے, یہاں مکمل کنپٹیاں وغیرہ سب کی سب شامل ہو جائیں, اور پھر اوپر سے نیچے پیشانی کے آخری سرے تک بلکہ ناک کے اوپر والے حصے کو بھی شامل کرنا ہوگا تاکہ تیمم کا یہ والا حصہ مکمل ہو جائے. اب پیشانی پر ہاتھ پھیرنے کے بعد پھر میت کے سیدھے ہاتھ پر الٹے ہاتھ سے ہاتھ پھیرا جائے گا جس طرح سے ہم اپنے سیدھے ہاتھ پر الٹے ہاتھ سے ہاتھ پھیرتے ہیں وضو یا غسل کے بجائے تیمم کرنے کی صورت میں, ہم بھی اسی طرح سے کرتے ہیں. یہ مکمل ہو جانے کے بعد پھر الٹے ہاتھ پر سیدھے ہاتھ سے ہاتھ پھیرا جائے گا اوپر سے نیچے کی طرف, کلائیوں کے جوڑ سے پہلے ذرا سا پہلے شروع کریں گے اور انگلیوں کے آخری سرے تک مکمل طور پر کلائیوں کے شروع سے انگلیوں کے آخری سرے تک اپنے ہاتھ کو پھیریں گے تاکہ یہ ہاتھ والا تیمم بھی مکمل ہو جائے. یہ وہ تیمم تھا جو بیری کے بدلے تھا. اب اسی طرح سے ایک تیمم کافور والے پانی نہ استعمال کرنے کی وجہ سے کیا جائے گا. تین تیمم بتائے جا رہے ہیں آپ کو, تینوں پانی نہ ملنے کی وجہ سے نہ بیری کا پانی استعمال کر سکے, نہ کافور کا نہ سادہ پانی. اب یہ تیمم ہو رہا ہے کافور والے پانی کے عوض, یہاں پر بھی آپ نیت کریں گے اور اسی طرح سے پیشانی سے اوپر سے نیچے تک پورا ہاتھ کھینچیں گے. اس کے بعد سیدھے ہاتھ کو کلائی کے جوڑ سے لے کر انگلیوں کے سرے تک مکمل اوپر سے نیچے تک ہاتھ کھینچیں گے تاکہ یہ حصہ مکمل ہو جائے. اسی طرح سے پھر الٹے ہاتھ پر اپنے سیدھے ہاتھ سے اوپر سے نیچے تک کلائیوں کے جوڑ سے انگلیوں کے سرے تک مکمل کھینچیں گے. اس طرح سے یہ دوسرا تیمم یعنی کافور کے پانی کے عوض جو تیمم کیا گیا تھا یہ مکمل ہو گیا. اب تیسرا تیمم خالص پانی کے عوض تیمم کیا جائے گا. اب چونکہ پانی مکمل طور پر استعمال نہیں ہوا یہاں پر, اس اعتبار سے یہ تیسرا تیمم بھی استعمال ہوگا, اور وہ بھی اسی انداز سے پیشانی پر بال اگنے کے مقام سے لے کر آپ اوپر سے نیچے اس انداز سے کھینچیں گے کہ دونوں طرف کی کنپٹیاں مکمل طور پر آ جائیں اور ناک کا اوپر والا حصہ بھی اس میں شامل ہو جائے. پھر اسی طرح سے سیدھے ہاتھ پر الٹے ہاتھ سے کلائی کے جوڑ سے نیچے انگلیوں کے سرے تک, اور الٹے ہاتھ میں دوبارہ اسی طرح سے کلائیوں کے جوڑ سے انگلیوں کے سرے تک آپ سیدھے ہاتھ سے اوپر سے نیچے تک ہاتھ کھینچیں گے. یہ تین تیمم مکمل ہو گئے. ایک اور تیمم آیت اللہ خوئی کے نزدیک واجب قرار دیا گیا ہے جس کی آپ نیت کریں گے معاف الذمہ. اس کی نیت ہوگی معاف الذمہ کی, چونکہ یہاں پر ہم نے تینوں غسل کے عوض تین تیمم کیے ہیں لہذا ایک چوتھا تیمم لازم ہوگا. لیکن یہاں آیت اللہ نے یہ بھی اپنی کتاب میں بیان کیا ہے کہ ان تین افصال میں سے کسی ایک غسل میں معاف الذمہ کی نیت کر لی جائے تو اس چوتھے تیمم کی ضرورت نہیں رہتی. پہلا تیمم آپ نے بیری کی نیت سے کر لیا, دوسرا تیمم کافور کی نیت والا کر لیا, تیسرا تیمم سادے پانی کی نیت والا کر لیا, لیکن آپ ان تین تیمم میں سے کسی میں معاف الذمہ کو شامل کر دیں تو یہ چوتھے تیمم کی ضرورت نہیں رہے گی اور یہ تیمم کا مرحلہ مکمل ہو جائے گا. اس طرح سے بعد حنوت کا مسئلہ ہے. حنوت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میت کے ان سات اعضاء پر کافور لگایا جائے جو سجدہ کرتے وقت انسان کے زمین پر رہتے ہیں. وہ سات اعضاء پیشانی, دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں, دونوں پیروں کے گھٹنے اور دونوں پیر کے انگوٹھے, یہ تمام اجزاء سجدہ کرتے وقت انسان کے زمین پر ہوتے ہیں ان ساتوں اجزاء پر حنوط ملا جائے گا. اب کافور پسا ہوا ہونا چاہیے, اور اگر فرض کیجئے کہ پسا ہوا نہ ہو تو آپ اسے ہاتھ سے باریک کر لیں تاکہ وہ چینی کی طرح یا نمک کی طرح بالکل پسا ہوا معلوم ہو. اس کے بعد یہ والا حصہ آپ پیشانی سے شروع کریں گے کہ غسل دیتے وقت ایک شخص غسل دینے والا اور دوسرا اس کا مددگار ہو, تو غسل دینے والا غسل کی نیت کرے گا, دوسرے کو نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اگرچہ وہ بھی نیت کر لے یہ بہتر ہے. ایک ہی آدمی تینوں غسل دے یہ واجب نہیں ہے, لہذا بیری کا غسل ایک آدمی دے, کافور کا غسل دوسرا آدمی دے, پھر سادے پانی کا غسل تیسرا آدمی دے, تب بھی غسل صحیح ہو جائے گا. بلکہ ایک غسل کو بھی کئی آدمی دے سکتے ہیں. مثلا بیری کا غسل دیتے وقت سر و گردن کا حصہ ایک شخص دھوئے, جسم کے سیدھے حصے کا غسل دینا دوسرا آدمی کرے, اور الٹے حصے کا غسل تیسرا آدمی دے, تب بھی غسل صحیح ہو جائے گا. لیکن اس مقام پر غسل دینے والوں کو علیحدہ علیحدہ نیت کرنی ہوگی. یہ پہلے بیان ہو چکا کہ مرنے والا اگر مرد ہے تو اسے مرد ہی غسل دے گا, اور اگر مرنے والی عورت ہے تو اسے عورت ہی غسل دے گی. ہاں, میاں بیوی ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں, اگرچہ بیوی کی موت سے پہلے شوہر اسے طلاق دے چکا ہو تب بھی شوہر اسے غسل دے سکتا ہے. لیکن یہاں اس بات کا خیال رہے, دو شرطوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. پہلی شرط یہ ہے کہ طلاق طلاق رجعی ہو, طلاق بائنی نہ ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ اس طلاق کا ادعا اب تک پورا نہ ہوا ہو. اس صورت میں شوہر اگرچہ اپنی بیوی کو طلاق دے چکا ہے, اس کے باوجود یہ غسل دے سکتا ہے. اگرچہ آیت اللہ گلپیگانی نے کہا ہے کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ طلاق کی صورت میں شوہر اپنی طلاق شدہ بیوی کو غسل نہ دے, اور طلاق بائنی کی صورت میں جس میں مرد دوبارہ اپنی بیوی کی طرف رجوع نہیں کر سکتا, اس صورت میں تو شوہر کا بیوی کو غسل دینا جائز نہیں ہے. اگر عورت کو غسل دینے والی کوئی شیعہ اشناشری عورت نہ ملے تو برادران اہل سنت کی عورت سے غسل دلوایا جا سکتا ہے, لیکن جو شخص غسل دینے کا حکم دے ضروری ہے کہ غسل دینے کی نیت بھی وہی کرے. اسی طرح سے مرد کو غسل دینے کے لیے کوئی شیعہ اشناشری مرد نہ ملے تو سنی مرد سے غسل دلوایا جا سکتا ہے, یہاں پر بھی غسل کا حکم دینے والا نیت کرے گا. ان دونوں صورتوں میں, یعنی عورت کو غسل دینے والی عورت نہ ملے یا مرد کو غسل دینے والا کوئی شیعہ مرد نہ ملے, اور ہم کسی سنی سے غسل دلوا دیں اور پھر دوران غسل یا غسل مکمل کرنے کے بعد شیعہ غسل دینے والا آ جائے تو پھر دوبارہ غسل دیا جائے گا. جو غسل پہلے دیا جا چکا ہے وہ کافی نہیں ہوگا, چونکہ غسل دینے والے کی شرائط میں سے یہ بھی ہے کہ غسل دینے والا شیعہ اشناشری ہو, اور شیعہ اشناشری کے علاوہ دیگر شرائط یہ ہیں کہ وہ بالغ ہو, اس کا ذہنی توازن درست ہو. اس اعتبار سے بچہ غسل دے تو وہ غسل صحیح نہیں ہوگا, اگرچہ اس نے بالکل صحیح اور درست غسل دیا ہو. اگر پانی دستیاب نہ ہو یا کوئی اور ایسی پریشانی ہو جس سے میت کی